بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آمنت بالله صدق الله اور کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان بستیوں کا محاسبہ کیا سخت حساب کے ساتھ اور ہم نے ان کو بہت اوپر عذاب دیا پھر انہوں نے اپنے کاموں کی سزا چکھی اور ان کے کاموں کا انجام خسارے میں ہوا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپا ذکر نازل کیا ہے اور وہ رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیات کھول کھول کر احکام کو بیان کرنے والی ہیں تاکہ رسول اللہ یا اللہ تعالی ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے حسین رزق تیار کیا ہے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمینیں بھی انہی جیسی بنائی ہیں۔ اللہ کا حکم ان سب کے درمیان اترتا رہتا ہے، اور یہ سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کی آخری آیات ہیں، اور یہ سورۃ الطلاق کی آخری آیات بھی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سورۃ الطلاق کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے بہت سارے مسائل ذکر کیے جو الحمدللہ ہم نے بیان کیے، ہم نے اور آپ نے سنے ہیں، لیکن جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین سے متعلق مسائل یا طلاق سے متعلق مسائل کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جتنے بھی احکام دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو لوگ ان کو مانتے ہیں تو ان کے لیے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا قد احسن اللہ له رزقا، لیکن جو لوگ نہیں مانتے بلکہ سرکشی کرتے ہیں تو اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اور عذابا نکرا وحاسبناها حسابا شدیدا۔ آگے پوری تفصیل آ رہی ہے۔ یہ سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، لیکن میں ایک مرتبہ پہلے رکوع کا ترجمہ دوبارہ مسلسل پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو گزشتہ باتیں بیان کی گئی ہیں تو ان کا اعادہ ہو جائے، تکرار ہو جائے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کا خیال کر کے، اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، تم ان متعلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور خود متعلقہ عورتیں بھی گھر سے نہ نکلیں، ہاں مگر یہ کہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اے مخاطب، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اور پھر جب یہ خواتین اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت ختم ہونے لگے تو ان کو معروف طریقے سے روک لو یا معروف طریقے سے ان سے جدائی اختیار کر لو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو، اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر بنائی ہے، تقدیر طے کی ہے۔ اور وہ خواتین جو تمہاری بیویوں میں سے حیض سے نا امید ہو جائیں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اسی طرح وہ خواتین جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی مدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ اور ان خواتین کو یعنی متعلقہ خواتین کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ حاملہ عورتیں ہوں تو تم ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ پھر یہ متعلقہ عورتیں اگر تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت ان کو دو، اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کا معاملہ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ اور ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس آدمی کے رزق کو تنگ کر دیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا رہے، اور اللہ کسی نفس کو نہیں مکلف کرتا مگر صرف اس چیز کا جو اللہ نے اسے دی ہو، اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو گزشتہ 5-6 دنوں میں تلاوت کی گئی تھی، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر طور پر بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور جو حق بات کہی گئی ہے قرآن کی بات اس کو اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے نافع بنا دے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور زندگی ہی میں اسے توبہ کرنے کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو پہلے رکوع کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اب چونکہ یہ طلاق کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں تو آخر میں ایک بات تھوڑی سی اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اس وقت میں خواتین اور بچے ان سے متعلق دو قسم کی بڑی افراط اور تفریط والی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے تو اس معاشرے میں ایمانداری کی بات یہ ہے، اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو عورتوں اور بچوں کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو قرآن نے اور حدیث نے ان کو دیے ہیں۔ آپ نے سورۃ الطلاق پڑھی ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ حیران ہوتے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کتنا دفاع کیا ہے اور عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں اور مردوں کو کیا کیا احکام دیے ہیں، ان کو تنگ مت کرو۔ یہ متعلق عورتوں کی بات ہو رہی ہے، محبوبہ کی بات نہیں ہو رہی، متعلقہ کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ نے نفرت کی بنا پر طلاق دی ہے، اس کے بارے میں سارے یہ احکام ہے کہ جناب اس کو خرچہ دو، اس کو رہائش فراہم کرو، جو رہائش تم پذی جہاں تم رہائش رکھتے ہو وہی رہائش ان کو دو، اور اگر عدت لمبی بھی ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو۔ اتنے احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر قرآن کریم کی مختلف آیات میں دیے ہیں، اور ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ان احکامات پر عمل ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے، شاید ہی کوئی شخص وہ ایسا آدمی ہو جو سنت کے مطابق طلاق دیتا ہو اور پھر متعلقہ عورت کا حق بھی ادا کرتا ہو، اور جب متعلقہ عورت کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ جناب باقی جو عورتیں ہیں ان کا تو حق کہاں ادا کرے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم ہوتا ہے، میں صاف بات کہتا ہوں، چاہے آپ کو اچھی لگے چاہے بری لگے، لیکن بات سچی کہنی چاہیے اور صاف صاف کہنی چاہیے۔ اور ہمارے مختلف معاشرے ہیں، ہمارا پاکستان، اس میں مختلف علاقے ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اور ہم چونکہ دارالافتاء میں بھی بیٹھتے ہیں اور لوگ دینی مسائل میں ہمیں عالم سمجھ کر ہم سے رجوع بھی کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی باتیں بتاتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور خواتین پر اتنا اتنا ظلم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد، ابھی ایک خاتون کا دارالافتا میں خط آیا کہ شوہر نے مجھے 7 سال کے بعد اب میرے ماں باپ سے ملنے کی مجھے اجازت دی ہے، 7 سال کے بعد اس ظالم شوہر نے بیوی کو اجازت دی کہ تم جا کر اپنے ماں باپ سے ملو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو جائے یا کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہو جائے تو کیا ماں باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ یہ جو قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا حق ادا کرو، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رسول کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ تو یہ والدین کا جو حق ہے صرف مرد ادا کرے گا یا عورت کو بھی ادا کرنا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو حکم مردوں کے لیے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور سارے دینی احکام مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کا کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحیمی واجب ہے، قطع رحیمی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صلہ رحیمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز وتر واجب ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی فرض عین ہے۔ کون سے شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جناب بیوی کو اپنے والدین کے ساتھ ملنے سے روکے اور 7 سال تک اس عورت کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے والدین کے گھر جا سکے؟ پھر طلاق کی نوبت آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج، یہ ظلم ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح بچوں پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، چنانچہ ان کو بے تحاشا مارتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، اور جناب لاٹھی سے، اور حالانکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بچوں کو بھی ہاتھ لگانے کی صرف اس وقت اجازت ہے کہ آپ چہرے پہ نہ ماریں اور جسم پہ کہیں نشان نہ پڑے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب دیندار لوگ بھی غصے میں جب آ جاتے ہیں تو بچوں کو اس طرح مارتے ہیں کہ جناب ان کے نیل پڑ جاتے ہیں اور کئی کئی دن تک وہ جناب چلنے پھرنے کے قابل تک نہیں ہوتے، اعزن اللہ من ذلک۔ یہ سب ان لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں، یہ سب میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے، اور بچوں پر شفقت اور رحمت کا جو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس کا شریعت نے حکم دیا تو وہ ہم نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ملم یوقر صغیرنا، معاف کیجئے، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خود مدرسے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ چھوٹے اپنے سے کم عمر کو مار رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے کس طرح مار رہے ہو تم اس کو؟ کہ جی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یعنی چھوٹا بھائی ہے تو آپ اس کو اندھادھند مار سکتے ہیں، نہ خدا کا خوف ہے، نہ شریعت کے احکام کا خیال ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق پامال ہیں، اور عورتوں کے بھی بچوں کے حقوق پامال ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، میں صاف صاف آپ کو کہتا ہوں۔ اور اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی جو بیویاں ہیں وہ تھوڑی سرکش ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کو زیادہ ڈھیل دو، شفقت کرو، وہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں۔ تو علماء چونکہ خیال کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کو کچھ نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ سر پہ چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں ایک اور مقولہ بھی ہے کہ یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام، کہ یہ عورتیں شریف لوگوں پہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینے ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. عربوں نے عجیب مقولہ کہا کہ یغلبن الکرام، کہ عورتیں جو ہیں بیویاں وہ شریف لوگوں پہ چڑھ جاتی ہیں اوپر. و یغلبہن اللئام، اور جو کمینے ہیں یعنی مارتے پیٹتے ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کو وہ شریعت کے ان احکام کا لحاظ نہیں ہے جو جن کا تعلق خواتین سے اور بچوں سے ہے. اسی لیے میں اپنے دور حدیث کے ساتھیوں سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ اپنے معاشرے میں اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ حقوق دو جو شریعت نے ان کو دیے ہیں، اور اگر آپ نہیں دو گے تو یاد رکھو پھر این جی اوز اور جو مغربی تہذیب ہے وہ ان کو آپ کے ہاتھوں سے اچک لیں گی. میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہماری جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس لیے کہ وہ ایک طرف ماں باپ کو دیکھتی ہے، بھائیوں کو دیکھتی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے ظالم ہے، دوسری طرف وہ مغرب سے آنے والی تہذیب کو دیکھتی ہے کہ وہاں عورتوں کو بہت آزادی ہے اور بچوں کو بہت آزادی ہے. ظاہر ہے جب عورتیں اور بچے اس مغربی تہذیب کی باتیں پڑھیں گے سنیں گے، ٹی وی آپ نے لگا رکھا ہے، نیٹ آپ کے گھر میں ہے، اخبارات آپ کے ہاں آتے ہیں، اب تو کوئی چیز آپ کسی سے نہیں روک سکتے، اب آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے. جب نہیں رکھ سکتے تو اب دو ہی صورتیں رہ گئی ہیں، یا تو آپ عورتوں اور بچوں کو وہ حقوق دے دیں جو شریعت نے ان کو دیے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق، اور اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے اور ظلم اور تشدد کا وہی راستہ اختیار کیے رکھیں گے جو ہمارے اکثر معاشرے کے تقریباً 80-90% طبقے میں رائج ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ ہمارے عورتیں بچے سب مغربی تہذیب کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، میں اپنے دور حدیث کے ساتھیوں کو تو ہر سال بار بار عرض کرتا ہوں لیکن پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں. دوسری بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب جس طرح عورتوں اور بچوں کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اسلام نے عورتوں اور بچوں کو جو حقوق دیے ہیں ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں پر احسان کرو، دیکھیں نا سورۃ الطلاق میں جگہ جگہ عورتوں پر، بچے عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، تم ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، یہ جڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور صحیح بات سکھاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم اور امیر ہے، اور اس گھر کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری اس مرد کے اوپر ہے. مرد کے لیے ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھے لوگوں کو، مریضوں کو کھلائے پلائے، سارا دن محنت کرے اور پھر اس کے بعد ان کے حقوق ادا کرے، یہ ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے قوام ہیں یعنی ان کے ذمہ دار ہیں. مرد ذمہ دار ہوتا ہے اپنی بیوی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کا بھی، بلکہ اس کے گھر کے اندر جو جانور رہتے ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ مرے نہ. اگر آپ نے پرندے پال رکھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو پلائیں اور کھلائیں، ان کو مرنے نہ دیں. بات ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن نہیں سناتا، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، چلو سنا دیتا ہوں، بلکہ شاید سنایا بھی تھا ایک مرتبہ. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک وقت میں تفسیر بیار القرآن لکھا کرتے تھے، اور ایک بالا خانہ تھا تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، لائبریری تھی حضرت کی اپنی، وہاں جا کر تفسیر بیان القرآن لکھتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں اوپر بیان تفسیر بیان القرآن لکھنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا اور میں نے کتابیں کھولی اور قلم کاغذ سب تیار تھا. اب میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں لکھا جا رہا کچھ. پھر میں نے یہ کتاب دیکھی وہ کتاب دیکھی اور پھر چاہا کہ میں لکھوں, نہیں لکھا جا رہا. جب کچھ دیر ہو گئی اور حضرت نے دیکھا کہ لکھا ہی نہیں جا رہا, حضرت نے کتابیں بند کر دی اور فرمایا کہ بھائی کوئی حق مجھ سے پامال ہوا ہے, کسی کا کوئی حق پامال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیض میرے اوپر بند کر دیا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے, کتابیں بند کر دی, سوچا کہ کیا کون سا حق ہے جو پامال ہو رہا ہے. اوہ یاد آیا, حضرت کی جو اہلیہ تھیں وہ ایک ڈیڑھ دن پہلے مظفر نگر گئی تھی اور مرغیاں بند تھی ڈربے میں, ڈیڑھ دن سے ان کو دانہ اور پانی صحیح طریقے سے نہیں ملا تھا, ان کو کھولا نہیں گیا تھا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کو بھی چھوڑا, کتابوں کو بھی چھوڑا, علم کو بھی چھوڑا, نیچے اترے. نیچے اتر کے مرغیوں کو ڈربے سے کھولا, ان کو دانہ ڈالا, پانی ڈالا, پھر اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے. فرمایا اب جب میں نے کتاب کھولی پھر آرام سے لکھنا شروع کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جتنی مخلوقات رہتی ہے زندہ, تو وہ سب ان کے ذمہ دار آپ ہیں, ان کی سردی گرمی, کھانا پینا, لحاف بستر, اور اگر جانور ہیں تو ان کی غذا وغیرہ. یہ ان کو سردی تو نہیں, جانوروں کو بھی دیکھنا پڑے گا, سردی تو نہیں لگ رہی ان کو, کئی گرمی میں تو نہیں مر رہے. یہ ایک مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی سفر میں جاؤ, تبلیغی سفر میں جاؤ, جہاد کے سفر میں جاؤ, اگر دو آدمی ہو کسی ایک کو امیر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے, آپ بتائیے. بنانا چاہیے, شریعت کا حکم ہے. ٹھیک ہے دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح گاڑی نہیں چلے گی. ایک کہے گا یوں کرو, دوسرا کہے گا یوں کرو, تیسرا کہے گا یوں کرو, یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, کیسے چلے گی یہ گاڑی. ایک کو امیر بنا لو, سب مشورہ دے دو, لیکن فیصلہ جو امیر کرے اس کو مان لو, اللہ کا نام لے کے اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے مرد ہوں وہ اکٹھے کہیں رہ رہے ہوں, یا تبلیغی سفر ہو, یا جہاد کا سفر ہو, یا کوئی اور ہو, یا قیام ہو, اس میں کسی ایک کو بڑا ماننا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے گھر کے اندر بڑا کون ہے؟ مرد ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے. اب گھر میں بیوی بھی رہتی ہے, بچے بھی رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو سربراہ سمجھے, اور سربراہ سمجھ کر اس کے ضروری احکام کی اور شریعت کے مطابق جائز باتوں کی اس کی اطاعت کریں. لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے اس کے گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے کھانے پینے, گرمی سردی, ہر ہر چیز کا لحاظ کرے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. مغربی تہذیب کیا کہتی ہے؟ مغربی کیسے کہتے ہیں, کوئی امیر و امیر نہیں ہے, سب ایکول ہیں, برابر ہیں, چنانچہ مرد بھی حاکم ہے, عورت بھی حاکم ہے, دونوں برابر ہیں, بچے بھی حاکم ہیں, جہاں 18 سال کے ہو گئے اب وہ بھی حاکم ہے, یہ بھی آزاد, وہ بھی آزاد, یہ بھی آزاد, وہ بھی آزاد. انہوں نے یہ حل تلاش کیا ہے, لیکن یہ حل ایسے معاشرے میں تو چل سکتا ہے کہ جہاں خاندان ختم ہو رہے ہوں اور حرام نطفے ہوں اور جناب والاولاد الزنا کی پیداوار زیادہ ہو, لیکن جو صحیح گھر ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ مرد کو حاکم بنایا جائے اور پھر جتنے گھر کے افراد ہیں ان کی ذمہ داری اس مرد کے اوپر ڈال دی جائے. اس لیے ہمیں حقوق ادا کرنے چاہیے, بیویوں کے بھی, گھر کے بچے یہاں ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کے گھر میں دو بچیاں ہیں, بلکہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں تین بچیاں ہیں اور اس نے ان کو پالا تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. فرمایا کہ ادبہن فاحسن تادیبہن, اور یہ بھی فرمایا کہ اس نے ان کو ان بچیوں کو اچھے ادب سکھائے اور ان کو ذلیل نہیں کیا, اور ان بچیوں کو ذلیل نہیں کیا, تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے, اشارہ اس بات کی طرف کہ انبیاء کے بعد مقام صدیقین کا, جو آدمی اپنی بچیوں کا, یتیموں کا, گھر کے لوگوں کا خیال کرتا ہے اس کا مقام صدیقین والا مقام ہے, وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب ترین ہوگا. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, ہمیں شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, اور عورتوں اور بچوں کو جو حقوق شریعت نے دیے ہیں وہ دے دو آپ. بس سورۃ الطلاق پڑھ لو, اور سورۃ النساء پڑھ لو, سورۃ البقرہ پڑھ لو, اور تفسیر معرف القرآن پڑھ لو, اور جو جو حقوق قرآن اور حدیث نے ان کو دیے ہیں وہ ان کو دے دو, تب تو نجات ہے. لیکن اگر آپ نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ حقوق تو پھر وہ لیں گے آپ سے, پھر وہ مغربی تہذیب کے ذریعے سے لیں گے, اور پھر وہ دین سے بھی جائیں گے, آپ کے ہاتھوں سے بھی جائیں گے, خاندان سے بھی جائیں گے. اس لیے ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے تمام احکام پر عمل کریں. پورے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک, اس میں جہاں نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, اور جہاد کا, اور طرح طرح کی ساری وہاں نکاح بھی ہے, طلاق بھی ہے, سب کا ذکر ہے. یہ بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا, اور یہ ہے کہ شریعت بھی بھرپور حمایت کرتی ہے عورتوں کی اور بچوں کی, لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے زیر دست ہے, یہ ہمارے ماتحت ہے, اور ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, اور ہم ان عورتوں اور بچوں کا, چھوٹے بھائی کا, سب کا خیال کریں, بہنوں کا. یہ ایک مرد کے اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. طلاق سے متعلق اور خواتین سے متعلق احکام دینے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں جو میں نے آج پڑھی ہیں یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی, کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے پروردگار اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا, تو ہم نے ان بستی والوں سے سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا, اور ہم نے ان کو بڑا اوپر عذاب دیا. فذاقت وبال امرها, پھر ان بستی والوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا, اپنے کیے کی سزا چکھی. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کے معاملات کا انجام نقصان ہی نقصان ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ طلاق کے احکام دینے کے بعد یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے, کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے احکام سے سرکشی کی. سرکشی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت. دیکھیے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے غلطی کی, جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں, اور ایک ہے سرکشی یعنی چوری اور سینہ زوری, یہ ہے سرکشی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے. وَرُسُولِهِ, اور اللہ کے رسولوں کے حکم سے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا, ان کا سخت محاسبہ کیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے ان کو عذاب دیا بڑا منکر. نکر کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو. اسی لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے اس کا ترجمہ کیا بن دیکھی، بن دیکھی ان دیکھی، یعنی جہاں سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے عذاب آ جائے گا وہاں سے آ گیا، جس عذاب کی کوئی توقع ہی نہیں ہوتی وہ عذاب آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بڑے سخت حساب کے ساتھ. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا بڑا اوپرا عذاب، یعنی اندیکھا عذاب. فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا چکھی، انہوں نے اپنے کاموں کی سزا چکھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ظلم کرو گے تو ظلم سہو گے. کبھی کبھار مجھے خیال آتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ یہ جو کافر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ہم نے اپنے ماتحتوں کے حقوق پامال کر رکھے. اور یہ قرآن کا ایک جگہ ارشاد ہے، کذالک نولی بعض الظالمین بعضم بما کانوا یکسبون، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے. اسی طریقے سے ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو اگر آپ نیچے والوں پر تشدد کرو گے اور ظلم کرو گے، تو میرے دوست اور بزرگو، آپ کے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے، پھر سختیاں آپ کے اوپر بھی آئیں گی. اور اگر آپ نیچے والوں پر رحم کرو گے، تو حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اسی لیے اگر آپ کے اوپر سختی آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو میرے دوستو اور بزرگو، میرے ساتھیو، میرے محترم لوگو، اس کو دیکھا کرو کہ کیا ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کر رکھا. اگر ماتحتوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہو، تو اس کا ڈر ہے پھر اوپر سے بھی ظلم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو تو دار الاسباب بنایا ہے، آپ نے نیچے والوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا، وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا طرح طرح سے. باہر سے شوہر روتا ہوا آیا، آ کے اس نے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اس نے بیوی کو مارا، بچوں کو مارا، صبح کو نکلا تو جگہ جگہ خار ہوا، باہر کے لوگوں نے اس کی پٹائی کی اور اس کو ذلیل کیا. تم نے اپنے نیچے والوں کو ذلیل کیا، تمہارے جو اوپر لوگ تھے انہوں نے تمہارے اوپر ذلیل کیا، اس لیے کہ سب کے اوپر ایک احکم الحاکمین بیٹھا ہوا ہے جو کبھی ظلم نہیں کرتا، انصاف ہی انصاف کرتا ہے. لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرو گے، تو اس کا بہت ڈر ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب خطا کار ہیں، ہم اس سے معافی کے طالب ہیں، لیکن میں ایک ڈرنے کی بات بتا رہا ہوں کہ ڈر ہے کہ اگر ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم کریں گے، تو اس کا کافی یقین ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کہ پھر اللہ تعالیٰ اوپر کے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اگر ہم کافروں کے ظلم اور تشدد، اس قدر کافر ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ مان الحافی، انہوں نے سارے مسلمان ممالک تباہ کر دیے، صرف تین ممالک رہ گئے ہیں جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، باقی لیبیا تباہ کر دیا، عراق تباہ کر دیا، الجزائر تباہ کر دیا، جتنے اسلامی ممالک تھے سب کو انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا. ان تین ممالک رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب یہ، کوشش ہے کہ یہاں بھی فتنہ اور فساد پھیلے اور یہاں بھی جناب خون خرابہ ہو اور ان تین ممالک کو بھی تباہ کیا جائے. اب ان ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, ان سے بدلہ بھی لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اسی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے اوپر شفقت کرو, رحم کرو, اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرو, نیچے والوں پر رحم کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام احکام طلاق کے اور عورتوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار اور پروردگار کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا, تو ہم نے ان سے بڑا سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا, اور ہم نے ان پر بن دیکھا عذاب ان پر ڈالا. فذاقت وبال امرها, تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا چکھی. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کے معاملات کا انجام خسارہ ہی خسارہ, نقصان ہی نقصان. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے حساب لیا اور ہم نے عذاب دیا, تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ماضی کے صیغے ذکر کیے گئے ہیں, کہ لیکن مراد اس سے مستقبل ہے. اور یہ اکثر ہے قرآن مجید میں کہ جنت اور دوزخ کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں ماضی کے اعتبار سے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, جب جنتی آ گئے اور انہوں نے داخل ہوئے, دروازے کھل گئے اور فرشتوں نے کہا تم پر سلامتی ہو, تم بڑے خوش نصیب ہو. اب یہ ساری باتیں ماضی کے اعتبار سے ذکر کی جا رہی ہیں, لیکن ہوں گی یہ مستقبل میں. تو جس طرح قرآن مجید میں بہت جگہوں میں مستقبل کی چیزوں کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, اسی طرح یہاں جو آ رہا ہے کہ ہم نے ان سے حساب لیا, ہم نے ان کو عذاب دیا, مراد یہ ہے کہ ہم ان سے حساب لیں گے, ہم ان کو عذاب دیں گے. لیکن دوسرا بھی امکان ہے کہ جو لوگ اپنے ماتحتوں پر اور معاشرے کے کمزور طبقات پر ظلم کرتے ہیں, بوڑھوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, مریضوں پر, ان پر ظلم کرتے ہیں, تو ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے, ڈبل عذاب ہے ان کے لیے اور بڑا سخت عذاب ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان سے بڑا سخت حساب لیا, ہم نے ان کو بن دیکھا عذاب ان پر مسلط کیا, پھر انہوں نے اپنے کاموں کی سزا چکھی اور ان کے کاموں کا انجام بڑا خسارے کا ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ذکر کر دیا, آگے پھر وہی بات, فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. کیسا پیارا انداز محبت کا, ایک طرف دہشت بھی ہے, جلال بھی ہے, دھمکی بھی ہے, پھر اس کے بعد فوراً محبت کے ساتھ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل والو اللہ سے ڈرو, اے عقل والو اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اللہ سے ڈرو اے عقل والو, اللہ سے ڈرو اے عقل والو, یعنی حقوق ادا کرو, اللہ کا بھی حق ادا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کرو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تبلیغ, جہاد, ان کا بھی حق ادا کرو, بیوی, بچے, والدین, ان کا بھی حق ادا کرو. یہ دنیا نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. اللہ سے ڈرو اے عقل والو. اب عقل والے کون ہوتے ہیں؟ یہاں قرآن مجید نے فرمایا الذین آمنوا, عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے. عقل کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لے آئے. اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ یہ اولی الالباب میں, یعنی عقل والوں کے پہلے مرحلے میں شامل ہو گیا ہے. یہ میں نے پہلا مرحلہ اس لیے کہا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد دو چیزیں اور بھی ہیں عقل والوں کے لیے، پھر وہ عقل والا مکمل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب عقل والا ہے وہ. وہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آسمان زمین سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور پہلو پہ لیٹنے کی حالت میں بھی. ذکر، اللہ کی یاد. ذکر کا مطلب اللہ کی یاد، چاہے زبان سے ہو، دل میں ہو، سب یاد میں داخل ہے. ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، سب ذکر ہے. پہلا ہو گیا ذکر، دوسرا ہو گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے پروردگار آپ نے یہ ساری دنیا بیکار پیدا نہیں کی، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یعنی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اب اگر اس آیت کو اور اس آیت کو آپ ملا لیں تو اب تین چیزیں ہو گئیں. عقل والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایمان لائے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی یاد، جہاں بھی ہے اللہ کی یاد، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے. اور ظاہر ہے دل تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، بیت الخلاء میں بھی، مسجد میں بھی، دکان پہ بھی، دفتر میں بھی، ہر جگہ دل اندر ہے. اور دل کے اندر اللہ کی یاد ہے تو آپ ہر وقت اللہ کی یاد آپ کے ساتھ ساتھ، دل میں تو اللہ کی یاد ہو. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر ہو، سوچ، فکر، کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، یہ دائیں بائیں کن کن کون کون ہے، کس کس کا حق ادا کرنا ہے. یہ ہے فکر، ایمان، ذکر اور فکر. اللہ تعالیٰ پر اور جو جتنی چیزیں ان پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر ہو اور فکر ہو اس کو. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر آپ کبھی ملفوظات پڑھیں تو اس میں حضرت بہت ڈانٹا کرتے تھے اپنے مریدوں کو، اس لیے کہ ڈانٹ کے بغیر بعض اوقات فائدہ ہوتا نہیں. محض آپ پیار پیار سے کرتے رہے نا تو وہ کبھی چل جاتا ہے لیکن کبھی نہیں چلتا، تھوڑا سا اندر کا خناس نکالنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ڈانٹ چاہیے تھوڑی سی. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹا کرتے تھے، اور بسا اوقات جو لوگ آتے تھے ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی تھی، کسی کو نکال دیتے تھے کسی کو. تو پھر حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے صرف ایک چیز پر غصہ آتا ہے، وہ ہے بے فکری پر. یعنی سوچ نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، خیال نہیں ہے، جانوروں کی طرح آپ نے داخل ہو رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں ہے. تو جب فرمایا جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ یہ بے فکر ہے تو اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ یہ فکر، تو یہی قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معارف القرآن میں سورہ آل عمران میں جلد نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، کہ دو عبادتیں ہیں، ایک ذکر اللہ، دوسرا فکر. ذکر کیا جائے زبان سے اور دل سے، اور فکر کیا جائے عقل سے، سوچا جائے کہ کیا کرنا ہے، اب کیا کروں، اب کیا کروں، کس کا حق دینا ہے، کسی کا حق میرے ذمے تو نہیں ہے، مرغیاں تو نہیں بند، جا کے ان کو کھانا پانی ڈال دوں، فلاں کا کوئی حق تو میرے ذمے نہیں، لاؤ میں پہنچا دوں. یہ ہے فکر. تو اگر ذکر اور فکر کی توفیق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی بڑا زبردست عقل مند آدمی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو عقل والوں کی پہلی نشانی تو قرآن مجید نے یہاں ذکر کی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. اور دوسری اور تیسری نشانی وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ اللہ کی یاد ان کے دل میں ہوتی ہے اور دماغ سے سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ ایمان، ذکر اور فکر، یہ تین چیزیں ہوں تو آدمی عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل مند بنا دے، آپ کو بھی عقل مند بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس بیٹھنے کو ہماری بار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمیں قرآن مجید کے تلاوت کا عادی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں سارا سال قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ایک مہینے میں ایک قرآن ہمارا پورا ہو جایا کرے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کی تمام آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے اپنا حق رکھا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق انسانوں میں ہمارے اوپر ہے. یا اللہ اور بھی جتنے حقوق ہیں، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، یا اللہ ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد، اپنا حق اور بندوں کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، یا اللہ بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو. یا اللہ آپ تو رحمان اور رحیم ہیں، آپ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی امید ہے آپ معاف فرما دیں گے. یا اللہ ہمیں تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ کوئی فرض ہمارے ذمہ نہ ہو، سارے فرائض، نماز، روزہ سب ہم ادا کر چکے ہوں. یا اللہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو. یا اللہ یا اللہ ایسی مثالی زندگی، مسلمانوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما جس میں آپ کا بھی ہم حق ادا کریں اور بندوں کا بھی حق ادا کریں. یا اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ان عقل مند لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کا آپ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، الذین آمنوا اور یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یا اللہ ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں بے فکری سے نجات عطا فرما دیجئے، سوچ و بچار کرنے والا بنا دیجئے، اپنے ذکر کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہر وقت آپ کی یاد ہمارے دل میں ہو، آپ کی محبت ہمارے دل میں ہو، آپ کی خشیت ہمارے دل میں ہو. یا اللہ ہمیں محبت والا بنا دیجئے، خشیت والا بنا دیجئے، تقوی والا بنا دیجئے. یا اللہ آپ چاہیں تو ذرے کو بھی آفتاب بنا دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ساری نعمتیں اور دعائیں جو ہم نے اپنے لیے کی ہیں، یا اللہ ہم سب کے حق میں، ہمارے متعلقین احباب کے حق میں قبول فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.